أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو موجود قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم الصلاة والسلام على السيد اللطيف والعنصر العفيف مولانا ومولى الثقلين النبي المكرم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الحكيم وقوله الحق لأنه معلن الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ناظرین محترم، آج کی اس مختصر سی نشست کے لیے خالق کائنات کی لارعب کتاب، بے عیب کتاب اور اللہ کے مقدس کلام سے کچھ کلمات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو اب یہ دین، جس دین کو اللہ بشریت کے لیے کمال تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہا ہے، اس دین کی کیا ضرورت تھی اور یہ دین اللہ نے ہی کیوں بھیجا ہے؟ تو اس کے لیے ایک مختصر سے مقدمے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دنیا میں مختلف نظام بنتے رہے، بشریت کے لیے یہ نعرہ بلند بھی کرتے رہے کہ آؤ ہماری آواز پہ لبیک کہو تو ہم تمہاری سعادت کے ذمہ دار ہیں. دنیا کے مختلف نظام آتے رہے اور بشریت کو سعادت کے نعرے ہی بلند کرتے رہے، لیکن یہاں پہ بنیادی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین بنانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ چونکہ جب تک کوئی کسی سے آشنائی نہ رکھتا ہو یا کما حقہو اس چیز کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو اسے حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ اظہار نظر کر سکے. اب جو بشریت کو، اس پوری کائنات میں جو انسان کو، بشر کو یا بشریت کے لیے جو اچھے اصول، ضوابط اور قواعد ہیں، وہی فراہم کر سکتا ہے، وہی ان کو جعل کر سکتا ہے، وہی بنا سکتا ہے جو انسان اور بشریت سے بہتر آشنائی رکھتا ہو. تو اب دنیا کے جتنے انسان ہیں، وہ خدا کی نسبت انسان کے بارے میں اتنی آشنائی نہیں رکھتے جتنی اللہ انسان کے بارے میں رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ خود خالق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ خالق بشر بھی ہے، خالق انسان بھی ہے. وہ انسان کی ضروریات کو بھی سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس نے خود انسان کو کمالات کی نشاندہی کرتے ہوئے کمالات کو بھی بتایا کہ انسان اگر اس راستے پہ چلے تو وہ کمال کے عروج تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر اس راستے سے منحرف ہو گیا تو وہ اس مطلوبہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ ضلالت اور گمراہی کی اندھیری وادیوں میں چلا جائے گا. تو اب اگر کوئی آشنائی رکھنے کے ساتھ ساتھ بھی مغرض ہو، تو وہ بھی قانون اپنے مفاد اور اپنی پسند اور اپنی منمانی کے مطابق ہی بنائے گا. لیکن اگر ہم ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے قانون بنانے کا حق اس کو حاصل ہے کہ جو کسی سے بہتر آشنائی اور معرفت رکھتا ہو، اب پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو علم اور بلکہ تو میں یوں کہوں گا کہ جو خالق علم بھی ہے، جو انسان سے اور انسان کی معرفت جتنی میرے رب کو حاصل ہے اتنی کائنات کی کسی اور شے کو اتنی معرفت حاصل نہیں ہے، ایک نقطہ. اور دوسرا نقطہ یہ کہ قانون بنانے والے کے لیے بنیادی طور پہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسے مغرض نہیں ہونا چاہیے. قانون جب وہ بنا رہا ہو تو اپنی اغراض کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ جس کے لیے قانون بنا رہا ہے اس کی بہتری کو مد نظر رکھے. تو اب ان دو نقطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اگر انسان پوری کائنات کے نظاموں کو دیکھے تو سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات خالق کائنات کی ذات ہے، لہذا اسے حق حاصل ہے کہ وہ انسان اور بشریت کے لیے کچھ قانون بنا کر بھیجے. اور دوسرا، اللہ کی اس قانون بنانے میں کوئی اغراض بھی وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ قانون اس لیے اللہ نے بنائے تاکہ انسان کمال کے عروج تک پہنچ سکے اور انسان کمال کا یہ سفر طے کر سکے. تو اب ان دو نقطوں کے پیش نظر، دنیا کے مختلف نظام اگر بنتے رہے یا کسی کی ضد میں بنے یا پھر ان کی اپنی اغراض تھیں کہ جو ان کی وابستہ اغراض تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مختلف نظاموں اور مختلف جو قوانین وضع کیے ان کو وضع کیا فقط اپنے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسرا اگر کسی نے ریسرچ اور تحقیق بھی کی تو وہ فقط انسان کے ظاہری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انسان کے لیے قوانین وضع کیے. لیکن ساتھ ساتھ آج تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی فقط مادی ضروریات نہیں بلکہ انسان کی کئی ایک ایسی ضروریات ہیں بشر جن تک آج نہ پہنچ سکا، اور ان کو کما حق ہو وہ ادراک بھی نہیں کر سکتا. تو بس جو خالق انسان ہے، جو خالق بشر ہے، جس کی بشر کے ساتھ اغراض وابستہ نہیں بلکہ وہ غنی ہے، تمام کائنات سے وہ غنی ہے، کائنات کی ہر شے سے وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب خدا کسی کا محتاج بھی نہیں، وہ غنی بھی ہے، اس کی اغراض بھی انسان سے وابستہ نہیں، تو اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ انسان کے لیے بہتر قانون بنائے. چونکہ وہ عالم بھی ہے اس لیے کائنات کے رب نے اور خالق بشر نے جو انسان کے لیے قانون اور نظام تشکیل دیا، اس کائنات میں وہ انسان کے لیے بہترین اور پسندیدہ نظام ہو سکتا ہے. تو اب اس نظام کو بنانے کے بعد آپ دیکھیں قرآن میں مختلف آیات ہیں جہاں اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور عملی طور پہ اگر اس بات کا مشاہدہ کرنا ہو تو خالق کائنات نے روح زمین پر سب سے پہلے جس شخصیت کو بھیجا وہ کوئی عام بشر نہ تھا، بلکہ اللہ نے اسے ہادی بنا کر بھیجا تھا. حضرت آدم علیہ نبینا سب سے پہلے روح زمین پر تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کو روح زمین پر ایک خلیفہ خدا اور نمائندہ الہی اور ایک ہادی بنا کر بھیجتا ہے تاکہ درمیان میں کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہدایت حاصل کرنے والے تو موجود ہوں لیکن ہدایت دینے والا موجود نہ ہو. لہذا خالق کائنات نے اس بات سے بچنے کے لیے اور اس اشکال سے بچنے کے لیے کہ کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ بشر یہ کہے کہ میں تو ہدایت حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی ایسا وسیلہ نہیں تھا، کوئی ایسا ہادی نہیں تھا جو مجھے اس راہ پہ گامزن کرتا، جو اس راستے کا مجھے بتلاتا. تو اللہ نے روح زمین پر سب سے پہلے جس شخصیت کو بھیجا وہ ایک خلیفہ خدا حضرت آدم علیہ نبینا تھے. تو اب یہ ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، حضرت نوح کے بعد یہ سلسلہ ہدایت چلتا ہوا ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ ان تک یہ جب سلسلہ پہنچا، تو سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی کا نام خاتم المرسلین حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہ سلسلہ میرے پیغمبر تک پہنچا، تو وہ مقصد کہ جو حضرت آدم لے کر آئے تھے، جو ما سبق انبیاء ہدف اور مقصد لے کر آئے تھے، اب بشریت کمال کے عروج تک پہنچ چکی تھی۔ اب تقاضا اس بات کا تھا کہ اس کے بعد کوئی بشریت کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ نے وہ نظام جو حضرت آدم سے چلا حضرت خاتم تک منتہی ہوا، اس نظام کو ایک مکمل اور ایک ضابطہ مند اور ایک ایسا نظام کہ جو ایک کامل اور مکمل ہو چکا تھا، اس نظام کو اللہ نے بشریت کے لیے کمال کا ذریعہ وسیلہ قرار دیا۔ اب جب یہ دین مکمل ہو گیا، تو اب اس دین پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کو بچانے کی ذمہ داری بھی، اس کا بھی آیا خالق نے کوئی انتظام فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ آپ دیکھیں دین اسلام میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں۔ دین اسلام میں اسلام کا فردی رابطہ، اجتماعی روابط اور اپنے خدا کے ساتھ مربوط اور مافوق بشر جو ذات ہے اس کے ساتھ انسان کیسے مرتبط ہو، یہ تمام تر ضابطے دین اسلام میں موجود ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر انسان اجتماع انسان کی ضرورت ہے، تو اسلام میں اجتماعی اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ اگر ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ کیا رابطہ ہو سکتا ہے اور کیسے وہ رابطہ ہونا چاہیے، اسلام نے اس بات کو بھی بیان کیا، اور خدا نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ جو بشر ہے، آیا یہ اگر خدا کی عبادت حاصل کرے تو یہ کیسے خدا کی عبادت کر سکتا ہے اور کس خدا کی عبادت کر سکتا ہے، یہ تمام تر ضابطے اور تمام تر چیزیں اسلام میں موجود ہوں۔ نظام چاہے وہ اقتصادی نظام ہو، وہ بھی اسلام میں موجود ہے، معاشی نظام ہو وہ بھی اسلام میں موجود ہے، سیاسی نظام ہو وہ بھی اسلام میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر نہ ہو۔ تو اب یہ اتنا بہترین ضابطہ حیات اور اتنا مکمل اور ایک باکمال نظام جو بشریت کے لیے ایک ایسا وسیلہ تھا کہ بشریت اگر اس نظام کو اپنا لے اور اس نظام پہ چلنا شروع کر دے، تو اپنے کمال کے عروج تک پہنچ سکتی ہے۔ اب جب یہ دین مکمل ہو گیا، تو اب اس دین کی ذمہ داری اور اس دین کے بچانے کی ذمہ داری یہ کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اور نبی نبوت اور رسالت کے دروازے تو اب ختم ہو چکے تھے، نبوتیں ختم ہو چکی تھیں، رسالتیں میرے نبی پہ ختم ہو چکی تھیں، اب دین بچانے کی ضرورت تھی۔ تو اس دین بچانے کے لیے اللہ نے جس وسیلے کو قرار دیا، اگر ہم مختصر سی تاریخ دیکھیں کہ دین کو کن کن ذوات مقدسہ نے بچایا اور کن کن حالات میں بچایا، تو ہمیں اس کا ایک بہترین تاریخ کے ابواب میں سے جو روشن باب نظر آتا ہے، وہ معرکہ کربلا ہے۔ کہ جب نواسۂ رسول نے جب اس دین کے بارے میں جو ایک مکمل ضابطہ حیات تھا، اس دین اور اس ضابطہ حیات کو خطرے میں محسوس کیا، تو خود اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیا۔ تو جس نظام کے لیے ما سبق انبیاء نے حضرت آدم علیہ نبی نا سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تکالیف برداشت کی، زحمات برداشت کی اور مختلف طرح کے مسائل اور آلام جھیلے، اب اس نظام کو ایک دفعہ وارث دین میں دیکھا کہ وہ نظام اور وہ تمام نبیوں کی محنتیں اور زحمتیں خطرے میں ہیں، تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ انبیاء کی ان زحمات اور ان تکالیف کو بچانے کے لیے کچھ ایسا اقدام کیا جائے کہ تمام نبیوں کی زحمتیں بچ جائیں اور وہ دین جو انسان اور بشریت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ جب نبی کی رحلت کے بعد ایک وقت وہ آیا تاریخ میں کہ جب ایک فاسق شخص منبر رسول پہ آیا اور اس نے آ کر یہ اعلان کر دیا کہ نہ ہی تو کوئی وحی نازل ہوئی، نہ ہی تو کوئی نبی آیا، تو جب نواسۂ رسول جو وارث دین تھے انہوں نے دیکھا کہ اب نبوت اور انبیاء کے مقاصد کو خطرہ ہے، تو جو محافظ دین تھا، جو محافظ شریعت تھا، اب اس نے معرکہ کربلا کو وفا کیا اور معرکہ کربلا میں دین پیغمبری کی اس طرح سے حفاظت کی کہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیا لیکن نبی اور انبیاء کی زحمتوں کو بچا لیا۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی نے فرما دیا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار، دست در دست یزید، حقا کے بنا اے لا الہ است حسین، کہ حسین دین کی بنیاد ہیں۔ اور یہ عجیب جملہ ہے کہ سردار ندار، دست در دست یزید، حقا کے بنا اے لا الہ است حسین، کہ حسین نے اپنا سر تو دے دیا لیکن حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سردار ندار، دست در دست یزید، کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سا ایسا خلا ہوتا اور کون سا خلا پڑتا امام حسین کا یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ دیکھیں، انبیاء نے جو زحمات اٹھائیں اور انبیاء نے جو تکلیف برداشت کی، اگر حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ حضرت آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی، اور سلاطین اور جو دشمنان خدا تھے ہر نبی کے دور میں، اس کا مطلب، سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے ان کو تسلیم کر لیا، یعنی حق نے باطل کو تسلیم کر لیا۔ اگر حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نے باطل کو تسلیم کیا، اور حق کے بارے میں ایک معروف جملہ ہے کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، اس لیے معروف جملہ ہے کہ الاسلام یعلا، اسلام بلند ہے اور اسلام سے بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اسلام چونکہ حق ہے اور حقانیت سے پر ہے، اس لیے اسلام بلند ہے۔ تو اب نواسۂ رسول نے یزید کی بیعت نہ کر کے یہ بتلا دیا کہ میں حق پہ ہوں اور یزید باطل پہ ہے، اگر میں اس کی حکمرانی اور اس کی بادشاہت کو قبول کر لوں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ نظام اور وہ دین کہ جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس دین کا جو عملی، اس دین کو عملی جامعہ پہنانے والا ہے اور اس دین کا نافذ کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو خود، جس کے خود اسلام میں خدشہ ہے، جو خود اسلامی احکام کا پابند نہیں ہے، جو خود اسلامی احکامات اور واجبات کو ترک کر چکا ہے، اور جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ان کو وہ ان میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں، جب نواسۂ رسول نے اپنی اس پوری تحریک کا آغاز کیا تو کسی نے پوچھا کہ نواسۂ رسول، آپ یہ اقدام کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت امام کی وہ پوری ایک وصیت ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرم ولا باطرم ولا مفسدم ولا ظالمم، کہ میں کوئی شر پھیلانے نہیں جا رہا بلکہ ایک پھیلے ہوئے شر کو مٹانے اور دبانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ اصلاح کو بنیادی چیز تھی کہ جو نواسۂ رسول کی مطمئن نظر تھی، اصلاح بھی امت رسول کی اصلاح تھی۔ کیا وہ نظام، وہ اسلام کی جس کے لیے نبی نے اتنی تکالیف برداشت کی، اب اس نظام اور اس دین کا نافذ کرنے والا ایک ایسا شخص ہے کہ جو خود شارب الخمر ہے، مؤلم بالفسق ہے، علی الاعلان فسق و فجور انجام دے رہا ہے، اس کی جتنی بری صفات ہیں ان کا وہ مجسمہ بن چکا ہے، اب وہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے۔ تو اب وقت ہے کہ اگر اسلام کو ایک عظیم قربانی کی ضرورت ہو تو وہ قربانی بھی پیش کر کے اس اسلام کو بچا لیا جائے، جس اسلام کے لیے تمام نبیوں نے زحمات اور تکالیف برداشت کی تھیں۔ اسی لیے جب ہم مظلوم کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارات کے یہ جملے ہیں، مختلف زیارات میں یہ بات موجود ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکا یا وارث آدم صفت اللہ، کہ سلام ہو تم پہ اے آدم کے وارث، السلام علیکا یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو آپ پر اے نوح نبی کے وارث، السلام علیکا یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، سلام ہو آپ پر اے حضرت عیسیٰ کے وارث، السلام علیکا یا وارث محمد حبیب اللہ، اور سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ جو کہ حبیب خدا ہیں ان کے وارث۔ تو یہ ساری براثت حسین لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ساری نبیوں کی وراثتوں کو لے کر نواسۂ رسول میدان کربلا میں آتے ہیں، اور ادھر سے یزید بھی جو کچھ اس کا اپنا اللہ لشکر تھا اس کو اسلحہ اور مسلح کر کے نواسۂ رسول کے مقابلے میں بھیجا اس نے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک چھوٹا سا سوال ہے ہر انسان کے لیے نمایاں فکریہ ہے، کہ اگر معرکہ کربلا میں اگر رسول آ جاتے اور رسول ہوتے تو وہ کس لشکر کے ساتھ ہوتے، یہ ایک بنیادی نمایاں فکریہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھیں جب نواسۂ رسول فوج اشکیا کے سامنے جاتے ہیں، وہ اپنا انہوں نے امامۂ رسول سر پہ رکھا، ابائے رسول دوش پہ رکھی۔ اب رسول کی جو باقی چیزیں جو وراثت میں حسین تک منتقل ہوتی رہیں وہ نواسۂ رسول زیب تن کیے ہوئے اب دشمنوں کو آخری مرتبہ دعوت حق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ظالمو دیکھو میں کوئی شر پھیلانے نہیں آیا بلکہ میں اس دین اور اس نبی کا وارث ہوں کہ جس نبی کے دل میں بشریت کے لیے بڑی محبتیں تھیں، اور میں بھی تم سے یہی تقاضا کرتا ہوں کہ تم بھی اگر اس دین پہ آ جاؤ اور احکام خداوندی کو بجا لاؤ اور محرمات سے بچ جاؤ اور اس اسلام پہ آ جاؤ جس کا وارث خود نبی اکرم ہے، اس اسلام پہ آ جاؤ۔ تو جب دیکھا کوئی نہیں آ رہا پھر اس وقت مظلوم کربلا نے یہ فرمایا کہ جس اسلام کا وارث یزید جیسا فاسق و فاجر اور علل اعلان فسق و فجور کرنے والا شخص ذمہ دار بن جائے، پھر اس اسلام پہ مجھے حسین کا سلام ہو۔ یعنی وہ اسلام کہ جس کا ٹھیکیدار یہ یزید بن جائے اور اس جیسا شخص بن جائے، اب وہ اسلام اسلام نہیں رہتا بلکہ وہ اسلام اسلام پھر ان کی مرضی بن جاتا ہے، نظام ان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اسلام وہ چیز ہے کہ جو حقانیت سے پر ہے۔ لہذا اسلام ان کی حکمرانی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ لہذا نواسۂ رسول نے تمام نبیوں کی محنت، تمام نبیوں کی محنتوں اور زحمتوں کو اپنا سب کچھ لٹا کے بچا لیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔